ایران کی ایٹمی ٹیم کے سربراہ کے اور وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے ویانا پہنچنے پر صحافیوں سے گفتگو، مذاکرات کے ثمر بخش ہونے کی امید کا اظہار۔ یمن میں معروف سیاستدان اور تجربہ کار سفارتکار خالد محفوظ بہا وزیر اعظم نامزد، حوثی جماعت کی تحریک انصار اللہ کا خیر مقدم۔ حزب اللہ کے کمانڈروں سے سید حسن نصر اللہ کا خطاب، لبنان میں تکفیری دہشت گردوں کو شکست دینے اور ان کی نابودی پر زور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی خبرنامے کے ساتھ۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ اور اب لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ایٹمی مذاکرات میں شرکت کے لیے ویانا پہنچ گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق محمد جواد ظریف نے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا پہنچنے پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ایٹمی مذاکرات کا نیا مرحلہ ایک جامع سمجھوتے کے حصول کے لیے راہ ہموار کرنے میں مؤثر واقع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک کے مذاکرات کے جتنے دور بھی منعقد ہوئے ہیں وہ بہت ہی حساس نوعیت کے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ویانا میں ہونے والے مذاکرات کا نیا دور جامع ایٹمی معاہدے کے حصول کی راہ ہموار کر دے گا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ بہت سے مسائل ابھی باقی ہیں کہ جن کا حل ہونا ضروری ہے۔ محمد جواد ظریف نے مزید کہا کہ فریقین کے درمیان زیر بحث آنے والے موضوعات پر ایک مجموعی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے حالیہ چند ادوار میں جو چیز فریقین کے درمیان زیر بحث رہی وہ یورینیم کی افزودگی کی مقدار، پابندیاں اٹھائے جانے کا طریقہ کار اور ایک جامع اور واضح نظام الاوقات کا تعین، ایسے حیاتی موضوعات ہیں کہ جن کی تفصیلات طے ہونا بھی باقی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو پرامن اور ترقی یافتہ بتایا اور امید ظاہر کی کہ فریق مقابل علاقائی اور عالمی حالات اور ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق زمینی حقائق کے پیش نظر ایک ایسی رائے حل تک پہنچ جائے گا جو سب کے فائدے میں ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی مذاکراتی ٹیم ویانا مذاکرات کے دوران مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ ایران اور امریکہ کے نائب وزرائے خارجہ نیز یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے انچارج کے درمیان مذاکرات کا 8 دور آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں منگل کے روز شروع ہوا ہے۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ انہیں پورا یقین ہے کہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان اتفاق ہو جائے گا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے پیر کی رات ایران ٹی وی سے براہ راست نشر ہونے والی اپنی گفتگو میں کہا کہ ایٹمی مسائل میں فریقین یقینی طور پر سمجھوتے تک پہنچیں گے اور یہ سمجھوتا دونوں فریقوں کی جیت کے اصول پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حتمی ایٹمی سمجھوتا ایک اہم کام ہے اور اس وقت بنیادی امور پر فریقین کے درمیان اتفاق رائے پایا جاتا ہے اور ایران کے ایٹمی حق کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ صدر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ابھی بعض جزوی مسائل میں اختلاف باقی ہے کہا کہ یورینیم کی افزودگی کے ایران کے حق کے سلسلے میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے اور پوری دنیا نے اسے تسلیم کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ نتنز میں یورینیم کی افزودگی ہونی چاہیے۔ فوردو ایران کا ایک ایٹمی مرکز ہے اور ایران کو عراق میں ایٹمی بجلی گھر کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ابھی ایٹمی مسئلے میں حتمی سمجھوتے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا سکتا، تاہم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 1 پہلے والے حالات کبھی نہیں لوٹیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاری جانی نے جنیوا میں خواتین کے خلاف تشدد اور جنسی برابری کے زیر عنوان منعقدہ بین الپارلیمانی اجلاس سے خطاب میں خواتین کے خلاف عالمی سطح پر جاری تشدد روکنے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ دہشت گردی اور بین الاقوامی مسائل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نظریات کی وضاحت کی۔ اسپیکر ڈاکٹر علی لاری جانی نے اسی کے ساتھ مختلف ملکوں کے اسپیکروں سے ملاقات میں باہمی روابط اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے عالمی بین پارلیمانی یونین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا خواتین کے خلاف دہشت گردوں کے تشدد کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ خواتین کے خلاف شام اور عراق میں داعش جیسے دہشت گرد گروہوں اور غزہ و لبنان میں صہیونی حکومت کے ذریعے خواتین اور بچوں پر ہونے والے مظالم کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے دہشت گردی کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور اس کی وجوہات من جملہ بڑی طاقتوں کے ذریعے دنیا کے مختلف علاقوں کے اقوام کی تحقیر کی تہ تک پہنچنے کو ضروری بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن ملکوں نے دہشت گردی کو رواج دیا ہے، اب انہی کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف جنگ ممکن نہیں، کیونکہ ایسے ممالک دہشت گردی کے خلاف جنگ پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر لاریجانی نے تعلیمی، سماجی، ثقافتی اور سیاسی میدانوں میں خواتین کی بھرپور موجودگی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آج ایران میں خواتین اقتصادی، ثقافتی، سماجی اور سیاسی میدانوں میں پوری طرح اور بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اسپیکر ڈاکٹر لاریجانی نے جنیوا میں اس اجلاس کے موقع پر لبنان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی برری سے ملاقات میں لبنانی فوج کو ایران کی مدد کے بارے میں کہا کہ ایران کے اس اقدام کا مقصد علاقے اور لبنان میں امن و استحکام قائم کرنا ہے، کیونکہ لبنانی فوج کی دفاعی قوت میں جتنا زیادہ اضافہ ہوگا علاقے میں اتنا ہی زیادہ امن بھی قائم ہوگا۔ عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر سلیم الجبوری نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر لاریجانی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں بھی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیے جانے کے ساتھ ساتھ تہران اور بغداد کے پارلیمانی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیے جانے کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ ڈاکٹر لاریجانی نے اجلاس کے موقع پر عالمی ریڈ کراس کمیٹی کے سربراہ پیئر مانورے سے بھی ملاقات میں علاقے کو تباہی کی طرف لے جانے کے تعلق سے بڑی طاقتوں اور دہشت گردوں کے منصوبوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ عالمی ریڈ کراس کمیٹی کی کوششیں مشرق وسطی کے عوام کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ عالمی ریڈ کراس کمیٹی کے سربراہ نے بھی علاقے کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ایران اور ریڈ کراس کمیٹی کے نظریات کو ایک دوسرے سے قریب بتایا اور کہا کہ علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایران اور ریڈ کراس کمیٹی کے درمیان صلاح و مشورے جاری رہنے چاہئیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ان ملاقاتوں کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایران کے کردار کی دنیا کے بہت سے ممالک حمایت کرتے ہیں، جبکہ داعش کے خلاف بننے والے نام نہاد اتحاد کے اقدامات اور مقاصد کو شک و تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
یمن میں صدر منصور ہادی نے معروف سیاستدان اور ممتاز سفارتکار خالد محفوظ بہا کو حکومت بنانے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق الحوثی جماعت اور تحریک انصار اللہ نے خالد محفوظ بہا کو وزیر اعظم بنائے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔
58 سالہ سفارتکار خالد بہا اس سے پہلے 2 بار یمن کے پیٹرولیم کے وزیر رہ چکے ہیں، جبکہ وہ اس سے پہلے کینیڈا اور اقوام متحدہ میں یمن کے سفیر کے طور پر بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ انہیں ایک ایسا غیر جانبدار سفارتکار تصور کیا جا رہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے جن کی الحوثی گروہ نے بھی تائید کر دی ہے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ خالد بہا ان 3 لوگوں میں شامل تھے جنہیں وزیر اعظم بنانے کے لیے الحوثی گروہ نے کہا تھا۔ ستمبر میں یمنی حکومت اور الحوثی جماعت سے وابستہ تحریک انصار اللہ کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کے مطابق ملک کے وزیر اعظم کا انتخاب سبھی گروہوں اور جماعتوں کی مشاورت سے کیا جانا تھا۔ پچھلے ہفتے یمن کے صدر منصور ہادی نے بن مبارک کو نیا وزیر اعظم نامزد کیا تھا، لیکن اس فیصلے پر ملکی سطح پر خاص طور پر تحریک انصار اللہ کی جانب سے ہونے والے زبردست اعتراض کے بعد بن مبارک نے ایک ہی دن بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ یمن کے صدر منصور ہادی نے بھی حوثیوں اور انصار اللہ کے مقابلے میں گویا پسپائی اختیار کرتے ہوئے اب خالد بہا کو نیا وزیر اعظم نامزد کیا ہے۔ بعض سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ خالد کو نیا وزیر اعظم نامزد کیا جانا یمن کے انقلابیوں اور حوثیوں کے قریبی دھڑوں کی کامیابی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ موجودہ صورتحال میں تحریک انصار اللہ، جو در حقیقت یمن میں حوثیوں کی نمائندہ تنظیم ہے، ملک میں ایک مؤثر اور سب سے اہم رول کی مالک تحریک بن کر ابھری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پچھلے کچھ مہینے کے دوران جو واقعات پیش آئے ہیں اور اسی طرح حوثیوں کو جو عوامی طبقوں کی جانب سے مسلسل حمایت مل رہی ہے، اس کے پیش نظر یمنی حکومت نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اب حوثیوں اور انصار اللہ تحریک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ حقیقت یمن کے سیاسی میدان میں خود ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اور اس تبدیلی کے نتیجے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یمن میں جو ایک عرصے سے بحران اور عدم استحکام کا شکار رہا ہے، اب امن و استحکام قائم ہو جائے گا۔
حزب اللہ نے لبنان میں تکفیری دہشت گردوں کی شکست پر زور دیا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے شمال مشرقی لبنان میں واقع علاقے بوقا میں اس تحریک کے کمانڈروں سے ملاقات میں کہا کہ تکفیری دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا اور ان کو شکست دینے حزب اللہ کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح لبنان سے صہیونی فوجیوں کو نکال باہر کیا گیا ہے اور جس طرح ایرانی عوام نے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسلام انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے، اسی طرح سختیوں کو برداشت کر کے ہی دہشت گردوں کو شکست سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ بقا اور القلمون پر دہشت گردوں کے حملوں میں مسلسل اضافے کے بعد حزب اللہ کے سربراہ نے ان علاقوں کا دورہ کر کے اس تنظیم کے اعلیٰ کمانڈروں سے ملاقات کی۔ تمام سیکیورٹی خطرات کے باوجود حزب اللہ کے سربراہ کے سرحدی علاقوں کا دورہ کرنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حزب اللہ لبنان اور شام کی سرحدوں میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی تنظیم آکسفام نے کہا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو میں کئی عشرے لگ جائیں گے۔ آکسفام کا کہنا ہے کہ غزہ کے محاصرے کی بنا پر اس تباہ حال شہر کی تعمیر نو کا عمل 50 سال میں بھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ قدس نیٹ کے مطابق مشرق وسطی کے لیے آکسفام کی نمائندہ کیتھرین ایسوویان نے اپنے ایک بیان میں یہ بات پوری صراحت کے ساتھ کہی ہے کہ اگر غزہ کا محاصرہ جاری رہا تو ممکن ہے کہ شہر کی تعمیر میں 50 عشرے لگ جائیں، اس لیے کہ اسرائیل کسی قسم کا بھی ساز و سامان لانے کی اجازت نہیں دے گا۔ کیتھرین ایسوویان نے کہا کہ 79,000 نئے گھر، 226 اسکول اور طبی مراکز، نیز پانی کی سپلائی اور سیوریج سسٹم کی تعمیر کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہے اور اس علاقے میں سامان پہنچانے کے لیے غزہ کی گزرگاہوں کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر غزہ کی تعمیر نو کے اخراجات کی ذمہ داری لینے والے ممالک نے اس شہر کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ نہیں ڈالا تو پھر فلسطینی بچے بڑھاپے میں اپنے اسکولوں کی تعمیر کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ غزہ کی تعمیر نو سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس رواں ماہ کی 12 تاریخ کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقد ہوئی تھی۔ کانفرنس میں شریک ملکوں اور تنظیموں نے 5,400,000,000 کی رقم مختص کی ہے کہ جس میں سے آدھی رقم غزہ کی تعمیر نو پر خرچ کی جائے گی اور باقی آدھی رقم کس مد میں اور کہاں لگائی جائے گی اس بارے میں ابہام موجود ہے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ 1948 کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے ہزاروں صہیونی اب وہاں سے واپس جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کے ایک ٹی وی چینل کی سروے رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے زیر قبضہ مقبوضہ فلسطین میں زبردستی لا کر بسائے گئے کم از کم 500,000 صہیونی، خراب معاشی صورتحال اور 1948 کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں شدید مہنگائی کی وجہ سے جلد ہی وہاں سے واپس لوٹ جائیں گے۔ صہیونی حکومت کے ٹیلی ویژن چینل نمبر 10 نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 50% صہیونی ایسے ہیں کہ جنہوں نے کم سے کم ایک بار تو اسرائیل چھوڑ کر چلے جانے کے بارے میں ضرور سوچا ہے۔ اس سروے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل سے جو 500,000 صہیونی واپس لوٹ رہے ہیں ان کی عمریں 25 سے 44 سال کے درمیان ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے اپنی بنیادوں کو مستحکم بنانے کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں جملہ یورپ اور افریقہ سے یہودیوں کو سرزمین فلسطین میں دھوکہ دے کر بسایا ہے اور اب بھی وہ دنیا کے دیگر ملکوں سے یہودیوں کو یہاں لا کر بسا رہی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے فلسطین کو ایک الگ ریاست تسلیم کرنے سے متعلق قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے کے حق میں 274 اور مخالفت میں صرف 12 ووٹ ڈالے گئے۔ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کیا جائے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اس قرارداد سے مسئلہ فلسطین پر برطانوی حکومت کے موقف میں تبدیلی نہیں ہوگی اور برطانوی حکومت اس قرارداد پر عمل کرنے کی پابند بھی نہیں ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ برطانوی حکومت کو اگر اندازہ ہوا کہ ایسا کرنے سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان قیام امن کی کوششوں میں مدد مل سکتی ہے تو وہ کسی بھی وقت فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر سکتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے ایران کے خلاف سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے حالیہ بیان کی مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ ایان نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے ایران مخالف بیان کو بے شرمانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے بیانات ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کے مثبت ماحول کو خراب کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی حکام کو علاقے کے دشمنوں کی سازشوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کو علاقائی مسائل کے حل کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کی خاطر موجودہ حالات سے اچھی طرح استفادہ کرنا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے علاقے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اہم کردار کی طرف بھی اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے عراق اور شام کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سعودی عرب نے بحرین میں اپنی فوجی مداخلت ختم کر دی ہوتی تو وہاں بحران سیاسی طریقے سے ختم اور عوام کی سرکوبی کا سلسلہ بند کیا جا سکتا تھا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ سعود الفیصل نے شام میں سعودی دہشت گردوں کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے ایران پر شام میں فوجی مداخلت کا الزام عائد کیا تھا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا ایران مخالف بیان ایسے عالم میں سامنے آیا ہے کہ حال ہی میں ریاض اور واشنگٹن نے دہشت گردوں کی ٹریننگ کے مقصد سے سعودی عرب میں دہشت گردوں کی ٹریننگ کا ایک کیمپ قائم کیا ہے۔ عراق میں تکفیری دہشت گردوں اور فوج کے درمیان گھمسان کی لڑائی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ لڑائی کا زور ملک کے شمالی اور مغربی علاقوں میں زیادہ ہے۔
عراقی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف حالیہ لڑائی کے دوران عراقی فضائیہ نے داعش کے ٹھکانوں پر 500 سے زیادہ حملے کیے ہیں۔ عراقی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق داعش کے ٹھکانوں پر عراقی فضائیہ کے حملوں میں متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ تکفیری دہشت گردوں کے خلاف عراقی فوج کے حملے ایک ایسے وقت انجام پا رہے ہیں کہ امریکہ کی قیادت میں داعش کے خلاف بننے والے نام نہاد اتحاد کی جانب سے کی جانے والی کاروائیاں بالکل ہی غیر مؤثر رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے ہوائی حملوں میں ایسے اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے جن کا داعش سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ چنانچہ عراقی پارلیمنٹ کے بعض ارکان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ہوائی حملوں میں عام شہری مارے گئے ہیں۔ عراق کے ایک معروف دینی مرکز الخالصیہ کے ایک مدرس آیت اللہ شیخ جواد الخالصی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عراق اور شام میں جاری بحران کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن نے ہی ان دونوں ملکوں میں فتنہ کھڑا کیا ہے۔ آیت اللہ خالصی نے کہا کہ یہ امریکی ہی تھے جنہوں نے ترکی میں کمیٹی تشکیل دی جس نے ساری دنیا سے دہشت گردوں کو جمع کر کے انہیں شام میں در اندازی کے لیے بھیجا۔ عراق کی مذہبی قیادت کا کہنا ہے کہ داعش کے خلاف نام نہاد اتحاد کی تشکیل ایک فریب ہے اور عراق اور شام کے دفاع کا امریکی دعویٰ کذب محض ہے۔ سیاسی مبصرین بھی پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ داعش کے مقابلے کے بہانے اپنی زمینی فوج کو عراق میں داخل کرنا چاہتا ہے، تاہم عراقی حکومت اس کی سخت مخالف ہے۔ چنانچہ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بیرونی زمینی افواج کی مدد کی ضرورت نہیں۔ دنیسنا عراق یہ ایک اور معروف اور باثر سیاسی جماعت الاحرار نے صوبہ الانبار میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی کی سخت مخالفت کی ہے۔ حزب الاحرار کے ایک رہنما غروان الشبانی نے امریکہ سمیت بیرونی افواج کی تعیناتی کو عراق پر دوبارہ قبضے کے مترادف قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہی صوبہ الانبار میں امن و امان کے قیام کے لیے مقامی صوبائی کونسل کی جانب سے عوامی فورسز کی حمایت کی تاکید کی۔ عراق میں سرگرم بدر آرگنائزیشن نے بھی داعش کا مقابلہ کرنے اور صوبہ الانبار کو دہشت گردوں کے وجود سے پاک کرنے کے لیے اپنی بھرپور فوجی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ بدر آرگنائزیشن کے جوان وطن پرستی کے جذبے سے سرشار ہیں اور داعش کے خلاف جنگ کی بھرپور توانائی رکھتے ہیں۔
روس کے وزیر خارجہ نے دہشت گردی سے مقابلے میں عالمی تعاون پر تاکید کی ہے۔ سرگئی لاروف نے ماسکو میں اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف اجتماعی کوششوں سے ہی دہشت گردی، منشیات کی اسمگلنگ، عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور دیگر عالمی مسائل سے مؤثر طریقے سے نمٹا جا سکتا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان میدانوں میں تعاون سے گریز روس اور مغرب کے تعاون میں تعلقات کے لیے مناسب آپشن نہیں ہے اور اس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ سرگئی لاروف نے کہا کہ یوکرین کے مسئلے کی وجہ سے سارے بین الاقوامی مسائل من جملہ افغانستان اور عراق کے مسائل ختم نہیں ہوئے ہیں اور مغربی ملکوں کو اس حقیقت پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک عالمی مسائل کے بارے میں مغربی ملکوں کے دوہرے معیارات اور غلط رویے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ کچھ ملکوں کی سازشوں کے بنا پر عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی اور غلط تشریحوں کے ذریعے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ بحرین میں خاندانی آمریت کے خلاف احتجاج میں شدت پیدا ہو گئی ہے اور ہزاروں افراد نے ایک بار پھر ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین سعودی عرب کی حمایت یافتہ شاہی حکومت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جزیرہ سترہ میں ہونے والے مظاہرے میں شریک لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینرز اور پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے کہ جن پر نام نہاد انتخابات کے بائیکاٹ کے حق میں نعرے درج تھے۔ ادھر بحرین میں آمریت کے خلاف جدوجہد کرنے والی سب سے بڑی سیاسی جماعت وفاق ملی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ شاہی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ تیز تر کر دیں۔ وفاق ملی پارٹی شاہی حکومت کی جانب سے کرائے جانے والے پارلیمانی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان پہلے ہی کر چکی ہے۔ بحرین میں فروری 2011 سے شاہی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور اس ملک کے عوام جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مارچ 2011 میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بحرین کی عوامی تحریک کو کچلنے کے لیے اپنے فوجی اس ملک میں داخل کیے تھے، جو مقامی پولیس کے ساتھ مل کر انقلابیوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں مصروف ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق بحرین میں جاری عوامی تحریک کے دوران سینکڑوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بحرین کے سیکورٹی حکام نے ہزاروں افراد کو جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کرنے کے جرم میں گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا ہے۔ ناظرین، اور آخر میں خاص خاص خبروں کے خلاصے پر ایک بار پھر نظر ڈال رہے ہیں۔ ایران کی ایٹمی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اور وزیر خارجہ کی ویانا پہنچنے پر صحافیوں سے گفتگو، مذاکرات کے ثمر بخش ہونے کی امید کا اظہار۔ یمن میں معروف سیاستدان اور تجربہ کار سفارتکار خالد محفوظ بہا وزیر اعظم نامزد، حوثی جماعت کی تحریک انصار اللہ کا خیر مقدم۔ حزب اللہ کے کمانڈروں سے سید حسن نصر اللہ کا خطاب، لبنان میں تکفیری دہشت گردوں کو شکست دینے اور ان کی نابودی پر زور۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔